اگلا پوائنٹ پوائنٹ نمبر 119، امام بربہ رحم اللہ فرماتے ہیں، واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فان هؤلاء كلهم على الضلاله. امام بربہ رحم اللہ فرماتے ہیں، واحذر اور خبردار رہو، ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه اور خبردار رہو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو دعوت دیتے ہیں شوق اور محبت کی. ومن يخلو مع النساء اور جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، وطریق المذهبی اور مذہب اپنے مذہب کا طریقے سے، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، یہ سب سارے کے سارے گمراہی پر ہیں. شیخ صالح حضرت حفظ اللہ فرماتے ہیں، امام بربہ رحمہ اللہ کس جملے کے تعلق سے، واحذر ان تجلس مع من يدعو الى شوق المحبة، شیخ صالح فرماتے ہیں وهم الصوفية، یہ صوفی ہیں. لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام، حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة وهم الصوفية، وهم الصوفية. جب امام بربہ رحمہ اللہ نے تمہیں خبردار کیا علماء کلام کے ساتھ بیٹھنے سے، ان سے جڑنے سے، اب تمہیں خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں دوسرے فرقے کے ساتھ بیٹھنے سے اور جڑنے سے جو گمراہ فرقہ ہے اور یہ صوفی ہے. الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات، کون سے فرقہ ہے؟ وہ فرقہ جو اللہ تعالی عبادت تو کرتے ہیں لیکن بدعات و خرافات کی بنیاد پر. التي ما انزل الله بها من سلطان، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے عبادات کرتے رہتے ہیں. ويتركون السنه، اور سنت کو ترک کر دیتے ہیں. بل يعبؤون بالحديث ولا يعبؤون بطلب العلم، بلکہ نہ تو حدیث کے کوئی اہتمام کرتے، نہ پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہی طلب علم کی کوئی ان کو پرواہ ہوتی ہے. ويحذرون من طلب العلم، بلکہ طلب علم سے وہ خبردار اور تحذیر کرتے رہتے ہیں. يقولون، وہ یہ کہتے ہیں، طلب العلم يشغلك عن ذكر الله ويشغلك عن العبادة، طلب العلم يشغلك عن ذكر الله يشغلك عن العبادة، کیونکہ طلب علم جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مشغول کر دے گا اور عبادت سے مشغول کر دے گا. یعنی تمہیں وقت نہیں ملے گا کہ طالب علم کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ عبادت سے بھی محروم ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. شیخ صالح فرماتے ہیں وہذا ضلال، یہ گمراہی ہے. کیوں گمراہی ہے؟ ذرا پیاری بات سنیں. فرماتے ہیں لأن العبادة لا تصلح والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة. اسے انڈر لائن کریں. فرماتے ہیں کیونکہ کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی اور کوئی بھی ذکر صحیح نہیں ہوتا إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، جب تک وہ کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو. ولا يكون كذلك إلا بالعلم، اور یہ سب ممکن نہیں ہے مگر علم سے. کتاب اور سنت کی موافقت یا مخالفت کہاں سے پتہ چلے گا؟ کتاب اور سنت کے علم سے یا جہالت سے؟ سبحان اللہ، یہ اصل بنیادی بات ہے. اور جو علم سے خبردار کرتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی خبردار کرتے ہیں، اور علم کے راستے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس ذکر میں مشغول رہو اور نکلو اللہ کے راستے میں لوگوں کی دعوت کے لیے، اور عبادت پہ مشغول رہو، یہی تمہارے لیے کافی ہیں، علم کا راستہ اختیار کرو گے تو ان چیزوں سے رہ جاؤ گے، یہ کھلی گمراہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت اور تبلیغ کرنا، کتاب اور سنت موافق ہونا چاہیے مخالف ہونا چاہیے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، موافق ہونی چاہیے مخالف ہونی چاہیے؟ وہ بھی کہتے موافق ہونی چاہیے، مخالف نہیں ہونی چاہیے. کہاں سے پتہ چلے گا کہ کتاب اور سنت کی موافق ہے یا مخالف ہے؟ سوال یہ ہے. کیا بغیر علم کے ممکن ہے؟ بغیر علم کے نماز ممکن ہے؟ بغیر علم کے روزہ ممکن ہے؟ بغیر علم کے زکوٰۃ ممکن ہے؟ بغیر علم کے عمرہ اور حج ممکن ہے؟ بغیر علم کے جہاد ممکن ہے؟ بغیر علم کے دعوت تبلیغ ممکن ہے؟ بغیر علم کے نہ تو کوئی عبادت، نہ تو کوئی ذکر، اور نہ ہی کوئی جہاد، اور نہ ہی کوئی دعوت و تبلیغ ممکن ہے. تو علم اساس ہے، بلك التوحيد ممكنه بغير علمك. لأن كيف فرمايا فعلم أنه لا إله إلا الله. كلمة توحيد بي بغير علمك فايدة من نهيه. وإس آيات علماني يه دليل بكري هي كي كلمة توحيد كي بشرته هي. ونمي سي علم سب سي پهلي شرته. علم بي ایک شرته. والعلماء كي سب سي پهلي شرط علم هي. سبحان الله. شيخ سفر ماته صالح بن حفظه الله. ولذلك ظلوا والعياذ بالله اسلي وقمراه ويلا تعالى كبنا زهدوا في العلم والتعلم زهد كراسته اختيارك يا علم تعلم. لكن تصوف به جو اهل التصوف ان كجو طريقه هي وهي هي کہ دنیا سے بیزار ہو جانا یعنی دنیا کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا. اس لیے ان کی کتابوں میں ان کے جو بزرگوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا سے بالکل تعلقی کا اظہار ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ بات معروف ہے کہ صرف 40 سر ایک بادام پر گزارا کرتے رہے. لیکن نعمتیں موجود ہیں, کوئی قحط سالی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ کھانے کو نہ ملے صرف ایک بادام ان کو ملتا تھا کھانے کے لیے, نہیں, سب کچھ موجود ہے. لیکن ان کو زندگی کا یہی راستہ ہے, اسے تصوف کہتے ہیں, کہ دنیا سے مکمل بیزاری ہے. جبکہ متفق علیہ حدیث میں معروف قصہ ہے جو تین صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات نہ ہوئی, تو انہوں نے بعض ازواج مطہرات عنہ سے یہ بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ تہجد پڑھتا رہوں گا, ساری رات کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ کھانا کھانا اور روزہ رکھنا. روزہ رکھنا عبادت ہے اور کھانا کھانا بھی ایک قسم کی عبادت ہے جب آپ اسے الگ اپنے رب کی رضا کے لیے آپ یہ کھانا کھاتے اور سنت طریقہ اپناتے. الغرض تو کھانا کھانا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور سونا بھی ہے اور پھر شادی بھی کرنی ہے. تو ان تین صحابہ نے اپنے اندر یہ عزم دیکھا کہ ہم اچھی عبادت کر سکتے ہیں, میرے اندر اتنی توانائی ہے الحمدللہ, میں سارا تہجد پڑھ سکتا ہوں, میں سوؤں گا نہیں کبھی, سارا تہجد پڑھ. دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا, میں اتنی میرے اندر الحمدللہ ہمت ہے میں کر سکتا ہوں. دیکھیں بات ہمت کی نہیں ہے, بات یہ نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں, بات اللہ تعالیٰ کے دین کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے. خبر ملتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آتا ہے اور صرف اسی معاملے پر ایک پیارا سا خطبہ دیتے, مختصر سا, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے, عبادت کیسے کی جاتی ہے, دنیا سے بیزاری اختیار کی جاتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الولد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کئی مرتبہ گھر میں کھانے کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن کبھی ایسا ہو گھر میں کھانے کو ہے اور اسے چھوڑ دیا نہ کھایا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں, کھانا بھی کھاتا ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی, یہ میری سنت ہے. جس نے بھی, صیغۃ العموم ہے, جس نے بھی میرے سنت سے منہ موڑا ہے وہ مجھ میں سے نہیں, اگرچہ صحابی کیوں نہ ہو. صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتے دنیا میں؟ صحابہ سے بڑھ کر فضیلت میں, علم میں, تقوی میں اور ہر خیر کے اعتبار سے دیکھ لیا, کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ان عظماء کے تعلق سے فرماتے ہیں جو میری سنت سے موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب دنیا سے بیزاری کرتے کرتے علم سے بھی بیزاری ہو گئی ہے. دیکھیں ایک ہے زہد, دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا, یہ کیا ہے؟ زہد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی لذتوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے, لیکن دنیا سے جو ملتا تھا استعمال کرتے تھے, کپڑے بھی پہنے ہیں، جبہ بھی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، پگڑی بھی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعلین بھی تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دنیا کی چیزیں جو میسر تھیں وہ استعمال کی، برتن بھی تھے گھر میں، کھانا بھی تھا پینا بھی تھا. جب کچھ نہیں ملتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے، کچھ مل گیا صبح کھانے کو تو کھا لیتے تھے. بعض اوقات روزہ ہوتا تھا، کچھ کھانے کو آ جاتا تھا، روزہ توڑ دیتے، نفل روزہ. تو نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے جیسے کہ شمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ دنیا ہی کو مکمل چھوڑ دینا. اور یہ حدیث دیکھیں سنت کا نور ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اسے مسلم کی روایت جو ہے، ان تین صحابہ کا جو قصہ ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ دنیا کو نہیں چھوڑا جاتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پہلے ہے، وہ فی الآخرۃ حسنہ بعد میں ہے، وقنا عذاب النار. اللہ نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہے اور ہمیشہ کو سکون جنت میں ہے. لیکن دنیا کے ذریعے سے ہم آخرت کی طرف جا سکتے ہیں. آخرت کا سفر دنیا سے شروع ہوتا ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کی آخرت ہی نہیں ہے، جو دنیا میں نہیں آیا پیدا ہی نہیں ہوا ہے، نہ اس کی قبر ہے، نہ اس کی برزخ، نہ اس کی آخرت ہوتا ہے ہی نہیں. لیکن جو پیدا ہو چکا ہے اب اس کی قبر بھی ہے، اس کی برزخ بھی ہے، کیونکہ اس نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر اس کی آخرت بھی ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بڑھائی کا کیوں سوال کیا ہے؟ کہ دنیا کی بھلائی کے بغیر آخرت کے بھائی آپ پا نہیں سکتے. اللہ نے جسم کو پیدا کیا ہے، حق الحاکمین کی حکمت ہے کہ جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، توانائی غذا سے آتی ہے، پانی زندگی ہے. تو غذا سے اللہ نے نہیں روکا ہے، دنیا سے نہیں روکا. ہاں دنیا کی لذتوں سے اگر زہد سے، یعنی لازمی کہ زہد کا راستہ اختیار کرنا اچھا ہے، لیکن فرض نہیں ہے کہ انسان دنیا کو مکمل بیزار اختیار کر یا لذتوں کو چھوڑ دے جو شرعی ہیں، جو شریعت کے مطابق ہے. نہیں، سر عثمان کو دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. عثمان لقب کیا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں نا. غنی سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا سے مکمل بیزار تھے؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تاجر تھے، معروف تاجر تھے، اور بڑی خدمت کی ہے مال سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم دعائیں دی ہیں کہ عثمان جو بھی کرے کرے، حق ادا کر دیا عثمان نے رضی اللہ عنہ نے. اور ایسے کہ اور بھی صحابی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے زہد کا راستہ تھی، زہد کا راستہ اختیار کیا تھا. دنیا سے مکمل بیزاری کا راستہ کہاں پہ ہے؟ سبحان اللہ، ان لوگوں نے کس طریقے سے یعنی غلط طریقے اپنائے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑتے چھوڑتے علم بھی چھوڑ دیا. دنیا کو کیوں چھوڑا مکمل طور پر؟ کیونکہ علم سے دوری ہے. ورنہ یہ حدیث ہی کافی تھی، سنت کا نور ہی واللہ ہی کافی ہے. لیکن جب سنت کا نور نہیں رہا ہے اور دل میں تاریخ جہالت کی بھر گئی ہیں، تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. شیخ صفران شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ولذلك ضلوا والعياذ بالله، اس لیے گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ، زہدوا فی العلم والتعلم، زہد کا راستہ اختیار کیا علم اور تعلم میں. وقالوا للناس، لوگوں سے یہ کہا، اشتغلوا بذکر اللہ، اشتغلوا بالعبادہ، ذکر مصروف اور مشغول ہو جاؤ اور عبادت میں مشغول ہو جاؤ. هذا هو عين الضلال، یہی کلی گمراہی ہے. لأن العبادة والذکر، لأن العبادة والذکر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح، کیونکہ عبادت والذکر صحیح نہیں ہو سکتے جب تک کہ صحیح علم کی بنیاد پر قائم نہ ہو. واتباع للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بنیاد پر نہ ہو. اما اذا كان على غیر علم واتباع كان ضلالا، اگر یہ دونوں عبادت والذکر بغیر علم کی بنیاد پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر قائم نہ ہو، کانا ضلالا، تو یہ دونوں جو ہے گمراہی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، عبادت بھی گمراہی ہو سکتی ہے کیا؟ کیا اللہ ذکر بھی گمراہی ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. کب؟ جب بغیر علم کی ہو، جب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. وقد قال صلى الله عليه وسلم، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، تو ایسے شخص جو ہے فهو رد، تو یہ مردود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذ كيف تعلم ان هذا عليه امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتعلم، کہاں سے جانو، کیسے جانو گے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے یا نہیں ہے سوائے علم حاصل کرنے کے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کیا امر تھا؟ بلا علم کے ممکن ہے؟ ممکن نہیں. اگر امر کا پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی عمل کر بیٹھتے ہو تو پھر غلطی ہوگی کہ نہیں؟ کس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا یہ عمل جو ہے موافق ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کے عمل کے یا سنت کے؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد وقال, اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے بھی ہمارے اس امر میں یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے, ما ليس منه جو اس میں سے نہیں ہے, فهو رد تو وہ مردود ہے. شخص فرماتے ہیں وكيف تعلم انه محدث الا اذا قابلته بسنه رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے ممکن ہے کہ تم یہ جان لو کہ یہ محدث ہے الا یہ کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت کر لو. فلا بد من التعلم اولا, تو یہ لازمی ہے سب سے پہلے علم حاصل کرنا. ولا تزهد في العلم وطلب العلم, اور علم طلب العلم کبھی زہد کرا سے اختیار مت کرو. فطلب العلم افضل من نوافل عبادات, انڈر لائن کرے بڑی پیاری بات ہے, طلب العلم جو ہے وہ نوافل جو عبادات ہیں ان سے افضل ہے. فالذي يجلس ليذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل كله. عندنا لائن کریں. فرماتے ہیں کہ صالح بن حفظه الله جو ایک علمی مسئلے کے لیے مذاکرہ کرتا رہتا ہے وہ اس سے افضل ہے کہ وہ ساری رات کا قیام کرتے اور تہجد پڑھتا رہے. آپ کے پاس دو راستے ہیں, ایک کوئی شریعت کا کوئی علمی مسئلہ ہے, آپ نے اس مسئلے تک پہنچنا ہے, اس کے حل پہنچنا ہے تاکہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, آپ اس پہ لگا دیتے ہیں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ دو گھنٹے مثال کے طور پہ. دوسری طرف آپ اس علمی مسئلے کو نہیں دیکھتے لیکن ساری رات تہجد میں گزار دیتے ہیں, تہجد میں ساری رات گزار دیتے ہیں, دونوں سے افضل کیا ہے؟ یہ تھوڑا وقت لگایا ہے ایک علمی مسئلہ سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت منہج سلف کے مطابق تاکہ اس پہ آپ عمل کر لیں, وہ ساری رات قیام سے بہتر ہے. دیکھیں کریں تو دونوں کریں اچھی بات ہے, لیکن دونوں میں سے ایک کرنا ہے, کس سے مقدم کیا جائے گا؟ سبحان اللہ, علمی مسئلہ. اس وجہ کیا سنیں, لماذا؟ سوال خود شیخ صاحب کر دیں. صالح بن حفظه الله فرمات لأنه يعبد الله على علم وبصيرة, کیونکہ یہ شخص جس نے علمی مسئلے کے لیے وقت نکال کر اور جد و جہد کر کر دلیل کی روشنی میں اسے سمجھ لیا ہے, اس صحیح منہج کے مطابق اسے اپنا لیا ہے, وہ عبادت اللہ تعالیٰ کرے گا علم اور بصیرت کی بنیاد پر. عبادت تو کرنی ہے لیکن علم و بصیرت کی بنیاد پر. ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره, کیونکہ عالم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی نفع پہنچاتا ہے دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے. اما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار ينفع نفسه فقط, جو عبادت گزار ہے جو سائرات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا رہتا ہے وہ صرف اپنے نفس کو نفع پہنچا سکتا ہے. اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا نا, بشرطیک عبادت سے سنت کے مطابق پھر نفع ہے. اگر یہ عبادت بھی اس نے بدعت ایجاد کر لی ہے تو اس کو تو نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ سبحان اللہ. لیکن جس نے, اور عالم سے مراد ایک تو عالم ہے خود جو معروف عالم ہے, دوسرا جو بھی شریعت کے معاملے میں علم کی بنیاد پر عمل کرتا ہے اس جزئیے میں وہ بھی اس میں شامل ہے, وہ خود بھی اسے خود بھی نفع ہوتا ہے کہ بصیرت پر عبادت کر رہا ہے, اور جب دوسروں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے تو لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچتا ہے, دلیل کی روشنی لوگ بھی صحیح عبادت کریں گے تو خود کو بھی فائدہ ہے دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہے. سبحان اللہ. اما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس, عبادت گزار کا نفع اس کی حد نفس تک محدود ہوتا ہے, لوگوں تک اس کا نفع نہیں پہنچتا, لوگوں کو نفع نہیں ہوتا. فنفعه قاصر على نفسه, تو اس کا نفع جو ہے اس کے نفس پر قاصر ہے. فانت اذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس, آپ جب علم حاصل کر لیتے ہو تو اپنے آپ کو بھی نفع پہنچاتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ نفع پہنچاتے ہو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم, اسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا, بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار شخص پر ایسی ہے جیسا کہ كفضل القمر على سائر الكواكب, جیسا کہ چاند کی فضیلت ہے دوسرے سیاروں پر. ہم کہتے ہیں چاند جیسا خوبصورت چہرہ، ایسے کہتے ہیں نا، چودھویں کا چاند، جب مدح کرتے ہیں کسی کی. باقی سیارہ کہاں گئے بھائی؟ اور بھی تو ہے نا آسمان میں، صرف چاند ہے بس. عجب دیکھیں، رات کو چاند کی روشنی ہی پورا آسمان چاند کی روشنی سے روشن ہوتا ہے. تو چاند رات کی علامت بن گئی ہے، سبحان اللہ. جب عالم اور عبادت گزار ہیں، بہت سارے عبادت گزار ہیں، عالم بھی عبادت گزار ہے کہ نہیں؟ عالم بھی عبادت ہے تو کرتے ہو، اور علم بغیر عمل کے کیا فائدہ ہے؟ ان سب میں سے عالم ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ چاند دوسرے سیاروں کے سامنے اس کی خصوصیت ہے. ابو داؤد ترمذی نے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو، معروف حدیث ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ کہ لئن القمر ینیر الکون ویسیر علیہ رکبان، کیونکہ فرق کیا چاند کو دوسرے سیاروں کا. دیکھیں سیارہ آسمان پر سارے موجود ہیں، دن میں سورج ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، چاند میں نظر نہیں آتا، اس کی اپنی پاور ہے. رات کو چاند جو ہے اس کی روشنی سے باقی سیارے نظر نہیں آتے آپ کو، کیا مٹ جاتے ہیں رات کو، ختم ہو جاتے ہیں کیا؟ موجود تو ہوتے ہیں لیکن نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ چاند کی روشنی جو ہے. جیسا فرض لئن القمر ینیر الکون، کیونکہ چاند جو ہے وہ رات کو جو ہے نا روشن کر دیتے ہیں. ویسیر علیہ رکبان، اور مسافر بھی، مسافروں کے لیے آسان ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے سفر کرنا چاند کی روشنی میں رات کو. اصلح اللہ بھی استعمار، اس سے جو باقی استعمار اور پودے جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وَلَهُ مَنَافِعٌ عَظِيمَةٌ، بہت سارے عظیم منافع بھی ہیں اور بھی فائدے ہیں. اَمَّا الْكَوْكَبُ فَهُوَ يُنَوِّرُ نَفْسَهُ فَقَطْ، وہ جو خود باقی سیارے ہیں وہ خود ان کی جو اگر روشنی بھی مدھم تھوڑی سی، وہ اپنے لیے حد نفس تک، ان کی حد تک محدود ہوتی ہے، باہر دوسروں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. نور قاصر علیہ، اس کا اس کا حد تک قاصر. هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، یہ اس عبادت گزار کے تعلق سے جو حق کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں، یعنی دلیل کی روشنی میں، کوئی بدعت نہیں ہوتی، کوئی خرافات نہیں ہوتی، یہ اس کے تعلق سے ہے یہ حدیث. فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل، اس عابد کا ہم کیا کہیں عبادت گزار کا جو عبادت تو کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. هذا ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه، ایسا شخص عبادت یعنی ممکن ہے کہ گمراہی ہو اور اس پر مردود ہو، رد کر دی جائے. فلابد من العلم وطلب العلم، علم وطلب علم لازم ہے. ولا يغرك هؤلاء، انہیں تمہیں دھوکے میں نہ لے جائیں، یعنی کہ دھوکے میں مت آنا. الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، جو لوگوں کو اجاگر کرتے اور آمادہ کرتے ہیں اور حث کرتے ہیں ذکر پر، اور خروج یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا جیسے کہ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں، اور تہجد کی نماز، صلاۃ الصلاۃ والصیام اور روزہ رکھنے کے تعلق سے تمہیں یعنی نصیحت کرتے رہتے اور بار بار دعوت دیتے رہتے ہیں. ویزہدون فی طلب العلم، جب کہ طلب علم میں زہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور منع کرتے رہتے ہیں. یعنی دیکھیں اللہ کے ذکر میں، دعوت اور تبلیغ، تہجد کی نماز اور روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو عباداتیں کرنی چاہیے. شیخ صاحب نے فرمایا کہ مت کریں، شیخ صاحب فرما رہے کہ علم کی روشنی میں کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنی چاہیے، تاکہ لوگ نہیں سمجھیں کہ یہ تو منع کر رہے ہیں. منع آپ کے غلط منحج سے اور راستے سے منع کر رہے ہیں، جنہوں نے غلط راستے اختیار کیے ہوئے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کے دھوکے میں مت آنا، ایسے لوگوں کے دھوکے میں کبھی ہرگز نہ آنا. پھر فرماتے ہیں وزہدون فی طلب العلم والجلوس فی المساجد لطلب العلم علی العلماء، جو لوگوں کو یعنی منع کرتے ہیں اور زہد کا راستہ اختیار کر طلب علم سے، اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر مساجد میں اللہ کے گھروں میں طلب علم سے. پھر آخر جملے کے تعلق سے امام بربھاری کے قول ومن یخلو مع النساء، جو عورتوں کے ساتھ خلوت یعنی اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب حفظہ اللہ، لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام، بعض صوفیہ سے جو حرام سے دوری نہیں اختیار کرتے. یقولون وہ کہتے نحن ما علینا اثم، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نحن من عارفین باللہ، ہم معرفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی، ويستبحون المعاصی، اور بعض نافرمانوں کو بلکہ نافرمانیوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں. ويقولون اور یہ کہتے ہیں نحن ما علينا تحريم, ہمارے پر کوئی چیز حرام نہیں ہے. وليس علينا واجبات, ہمارے پر کوئی چیز واجب بھی نہیں, کوئی فرائض بھی ہمارے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ لأننا وصلنا الى الله, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں, یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. نعوذ باللہ, لسنا بحاجة الى العبادة, ہمیں عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض جو غالب صوفی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعض ایسے بندے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں. پوچھے کیا پہنچے ہوئے ہیں, کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کہتے اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں. کیا مطلب اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ, کہتے خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. دیر حلاج نے کیا کہتے, اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, کیا مطلب تھا اس کا؟ ابھی حلاج کا عقیدہ جو بد عقیدگی ہے, کفری عقیدہ جو, یہ کیسے عام لوگوں میں ہے؟ وحدۃ الحلول ابن عربی نے جو یہ عقیدہ لے کے کہاں سے لے کے تھے؟ حلاج کا عقیدہ ابن عربی نے زندہ کیا تھا, اب اس کے بعد پھر ابن عربی کلاس اختیار کے ان غالب صوفیوں نے کیا ہے. یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس پر کوئی بھی عبادت, کوئی بھی فرض اس پر فرض نہیں ہے, اور کوئی بھی حرام اس کے لیے حرام نہیں ہے. وہ مکلفین اور ہیں, یہ پہنچا ہوا ہے. اب تکلیف اس سے اٹھا دی گئی ہے, مکلف ہے ہی نہیں. ایک منٹ, مکلف کون نہیں ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں, یا بچہ یا پاگل, یہ غیر مکلف ہے. بالغ بھی ہے, عاقل بھی ہے, بزرگ بھی ہے, پہنچا ہوا بھی ہے, غیر مکلف بھی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو دلائل نصوص ہیں تمہارے لیے ہیں, یہ پہنچے ہوئے لوگوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہنچ چکے ہیں. اور عجب بات ہے, اس لیے اب دیکھیں کیونکہ کتابوں میں اب اکثر دیکھتے ہیں مبتدی ہے, متوسط ہے اور منتہی. یہاں تک کلمۃ توحید کے معنی میں بھی آپ دیکھیں کہ کلمۃ توحید کے تین معنی ہیں. لا الہ الا اللہ ایک مبتدی کے لیے, لا معبود الا اللہ ایک متوسط کے لیے, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. اچھا, منتہی کے لیے لا موجود الا اللہ. کیا مطلب لا موجود الا اللہ؟ یعنی پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے. وحدت الوجود, کھلی گمراہی واللہ. وجہ کیا ہے؟ جہالت. اچھا, تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ مخلوق خالق تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا واعبد ربک حتى یأتیک الیقین, اور رب کی عبادت کرتے یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے. ان کو یقین ہو گیا ہے, اب انہوں نے سب مغیبات کو بھی دیکھ لیا ہے. اب یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, نہ یہ نماز پڑھیں گے, نہ ان کو پڑھنے کی ضرورت. تو کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. محرمات کے ارتکاب سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا, کوئی پوچھ بھی نہیں سکتے کہ حرام کیوں کیا. یہاں تک نعوذ باللہ بعض کتابوں میں آیا ہے, اگر زنا بھی کرتے ہیں کہتے برکت ڈالی ہے نعوذ باللہ. اب یہ زناکار عورت کبھی زنا نہیں کرے گی اس بزرگ کی زنا کی برکت سے. اسے زنا بھی مت کہو, اسے احسان کہو نعوذ باللہ. کہ یہاں تک لوگ گر جائیں گے. دیکھیں جہالت کی تاریخیں یہاں تک لے کے جاتی, اس سے بڑھ کر بھی لے کے جاتی ہیں, واللہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. اس لیے علم کا نور جب تک موجود ہے تو اللہ یہ تاریخیاں اور یہ باقی جتنی بھی ضلالات اور گمراہیاں ہیں ان سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن جب علم کی روشنی نہ رہے تو کیا گارنٹی آپ کے پاس, کیا ضمانت ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پر نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب حفظہ اللہ, ولذلك يستعملون اللواط, اس لیے لواط سے بھی یہ باز نہیں آتے. ويستعملون الزنا, زناکاری سے باز نہیں آتے اور زنا بھی کرتے رہتے ہیں. ويستعملون النظر المحرم, اور حرام محرمات کی نظر اٹھا کے یعنی محرمات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. ويقولون, اور یہ کہتے ہیں, کیوں کرتے ہیں سب کچھ؟ کہتے ہیں ما علینا اسم فی هذا, ہمارے پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے ان چیزوں میں. کیوں؟ لأننا ننظر فی آیات اللہ, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات کو دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں نا خوبصورت عورت جا رہی تھی, اس کو دیکھا. کہتے ہیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں بیوقوف, میں یہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اس کو دیکھ کر. ابھی غیر محرم عورت ہے, اس کی طرف دیکھ رہے ہو, تمہیں گناہ ہے. اگر وہ بے پردہ, تم تو اپنی نظریں جھکاؤ نا. مردوں کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نظریں جھکاؤ؟ یا کہتے نظریں نہیں جھکاؤ, یہ ان کے تمہارے لیے ہے. یہ علماء کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑی، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اسماء و صفات ہیں کھل کے نظر آتے ہیں پورے کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ مصور ہے، کسی خوبصورت صورت بنائی ہے، تو اس مصور کی جب ہم دیکھتے ہیں عملی تحقیق کرتے تو یہ ہمیں خوبصورت نظارہ نظر آتے ہیں. ابھی دیکھنا پہاڑوں کو دیکھو بھائی، آسمان کو دیکھو، یہ تمہیں نظر نہیں آتے، غیر مہر عورت کی طرف ہی دیکھ رہا تم نے، نعوذ باللہ، بدکاری کے راستے اختیار کر کے تم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنا ہے، نعوذ باللہ. الغرض کہتے ہیں یا قلون، یہ بھی کہتے ہیں هذا من النظر في آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں دیکھنے کے معنی، یعنی جو اللہ نے غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، افلا تدبرون، غور فکر کیوں نہیں کرتے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یار اونٹوں کی طرف دیکھو نا، دیکھنا تو اونٹوں کی طرف دیکھو، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، عورتوں کی طرف دیکھتے ہو. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں دیکھو تو ایک اللہ تعالیٰ آیتوں میں سے ہے نا، ہم کیا غلط دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم نے ابھی تک لوگ پہنچے نہیں ہو، جو پہنچ چکا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی حرام، کوئی قید باقی نہیں رہتی. شاہ صفر یزین لہم الشیطان هذا الشیء، اصل بات ہے کہ شیطان ان کے لیے یہ سب خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے. ویخلون مع المردان، اور لڑکوں کے ساتھ جو ہے، اچھا امرد کسے کہتے ہیں؟ مردان جمع امرد ہے، جو بغیر داڑھی مونچھوں کے ہوتے ہیں، بغیر داڑھی مونچھوں کو امرد کہتے ہیں، نہ داڑھی نہ مونچھ، جسے کلین شیو کرنے والا سن لے، اللہ رحم کرے، ان سے خلوت اختیار کرتے ہیں بد فعلی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ. ویحصل منہم شرور، اور ان سے بہت شر بھی واقع ہوتے ہیں. ويزعمون انهم اولياء الله، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. انهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا، اور ان پر کوئی بھی حرج جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. انظر كيف يصل العبد الى هذا الحد والعياذ بالله، دیکھ لیں کہ بندے کس حد تک پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ. فلا تجلس مع هؤلاء، یہ سن لڑائی کریں، اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، یعنی یہ تمہیں بلائیں گے اللہ تعالیٰ کی دعوت، دین کی تبلیغ کی طرف، دعوت کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف، مساجد کی طرف، یہ لوگ یہی دعوت کرتے ہیں نا، آؤ بیٹھو اللہ کے گھروں میں، وہاں پہ اللہ کے ذکر ہوگا، ذکر میں کیا ہوتا ہے، تبلیغ نصاب کھول کے پڑھتے رہتے، اس میں کیا ہے، کتنی بدعقیدگی اس کتاب میں بھری ہوئی ہے. آپ نے دیکھنا ہے تبلیغ جماعت کا قصور، ویب سائٹ پہ دروس موجود ہیں، سلسلے وار دروس ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ ہم صرف لوگوں کے بغیر علم کی بات کرتے رہتے، دلائل کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ واقع قصور ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ کیا ہے. ان کی کتابوں سے اور ان کے علماء کے اقوال سے، اور پھر کتاب اور سنت کی روشنی میں ان غلطیوں کو سامنے رکھتے بتاتے کہ غلطی ہے یا نہیں، اور کیوں غلطی ہے. ان للہ ان للہ راجعون، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھے، کہ دھوکے میں کبھی نہ آئیں. جیسا فرماتے ہو طریق المذہبی، اے طریق مذہب صوفیہ، ان کے جو مذہب ہے، ان کا جو طریقہ ہے صوفیوں کا، ان سے بچنا ہے. یقول اجعل لک شیخا، وہ یہ کہتے ہیں، اب جب طریقتاً کہتے ہیں طریقتاً صوفی ہیں، اب طریقتاً ہوتا کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک کوئی بزرگ، اپنا شیخ، اپنا کوئی پیر بنا لو. اجعل لک شیخا، اے شیخ، شیخ طریقۃ تسلک علی یدیہ، کسی طریقت کا شیخ اپنا اختیار کر لو، اس سے بیعت لے لو، اور اسی کے راستے اور اسی کی تعلیمات کے مطابق دین پہ عمل کرو. یعنی مطلب یہ ہے، یعنی الذی لیس له شیخ شیخ الشیطان، وہ یہ کہ جس کا کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی پیر نہیں، اس کا شیخ کون ہے؟ شیطان ہے. لوگوں کو، عوام لوگوں میں یہ بات عام کر دی، لوگ بچے ڈر جاتے ہیں، دیکھیں یا تو شیطان ہے یا پھر بزرگ ہے، تو شیطان سے بچنے کوئی بزرگ کی بیعت کر لیں، اور پھر بزرگ جو بھی جیسا کہتا رہے، یا بزرگ کہتا کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، انصاف کرو، ظلم مت کرو، تعلیمات تو اچھی ہیں، بزرگ میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم کسی بزرگ کے رہنمائی میں کوئی عمل نہیں کریں گے تو پھر شیطان ہمیں ورغا لائے گا، اور شیطان کا راستہ اختیار کر کے ہم بدعات کا رخ اختیار کریں گے اور رب کی نافرمانی کر لیں گے. دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں. حقیقت کیا ہے؟ جو بزرگ بغیر علم کے بات کرتا ہے شیطان کا راستہ ہے کہ نہیں؟ شیطان کس نے قسم کے ہیں؟ شیاطین الانس اور شیاطین شیطان ان سے شیطان جن سے تو بچنا چاہتے کہ شیطان ولغرائے گا ورغرائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، شیطان ان سے کیسے بچیں گے؟ شیطان ان کی پہچان کیا ہے؟ شراب پینے والا ہوگا، زناکار، بدکار، یہ شیطان ان سے ہی ہے؟ نہیں، شیطان انس کون ہے؟ بدعتی، جو بدعت کی طرف، جو بدعت کے علم بردار بدعت کی طرف بلاتے ہیں، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر داعی ہیں، دعوت دیتے جہنم کی دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ. الغرض فرماتے ہیں لابد ان تكون تابعا لشیخ وتبايعه على الطريقه وما تخرج عنها، لازمی ہے کہ کسی شیخ کے تابع ہو جائے، اس کی بیعت کرے اور اس کے طریقے سے کبھی بھی باہر نہ نکلے. تصوف کے چار معروف طریقے ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں اور چشتی ہیں. یہ بر صغیر میں عام طور پہ، ورنہ مصر میں جائے تو رفاعی بھی ہیں اور بھی ایسے فرقے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فرقہ منسوب ہے کسی بزرگ کی طرف. اب آپ اپنے نام کے ساتھ لازمی ہے کہ کسی بزرگ کی نسبت رکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں فلان قادری، فلان نقشبندی، فلان چشتی، فلان سہروردی، یہ کہتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ یہ یعنی ان کا لقب جو ہے اصل، جو ان کی جو اصل نسبتوں کے باب آبا اجداد کی ہے، وہ اتنی حیثیت نہیں رکھ جتنا کہ بزرگ کی تو نسبت حیثیت رکھتی ہے. یہ پہچان ہے تصوف، یہ پہچان ہے. اس کا مطلب یہ جو کہتے ہیں میں قادر، مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو عبد القادر جیلانی کے طریقوں کو اپنا چکا ہے، اب جو بھی تعلیمات عبد القادر جیلانی کی عقیدے کے تعلق سے وہ اپنائے گا، جس میں سلوک ہے، اخلاقیات ہے اور عمل کرنا ہے حقیقتاً. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں، ہم اگر عقیدہ کی بات کرتے ہیں، پھر عبادات اور فروع کی بات کرتے ہیں، پھر سلوک کی بات، تین مختلف چیزیں ہیں. عبد القادر جیلانی کے عقیدہ کو نہیں لیا ہے، کیونکہ عقیدتاً وہ کیا خود کیا کہتے ہیں، معروف کتاب ہے، الغنیہ کتاب جو ہے، وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے. تو یہاں مشکل ہو جاتی، خود فروع میں حنفی ہیں اور اگر عبد القادر جیلانی کا عقیدہ اپنا تو پھر حنبلی بن جائیں گے ان کے کہنے کے مطابق، ورنہ سلفی تھے، کوئی حنبلی وغیرہ نہیں تھے. الغرض تو نے تین مختلف چیزیں خود ایجاد کر کے عمل کرنا شروع کیا. اصول میں اشعری ماتریدی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اور طریقتاً صوفی ہیں. یہ تین مختلف طریقے کیوں ہیں؟ عبد القادر جیلانی سے پہلے، ابو حسن اشعری سے پہلے، امام ابو حنیفہ سے رحمۃ اللہ علیہ مجمع، ان سے پہلے لوگ کس چیز پر تھے؟ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ موجود نہیں تھے تو لوگ حنفی تھے کوئی؟ آئے تو بعد میں حنفی اگر، تو پہلے لوگ کس چیز پہ تھے؟ فروع نہیں تھا، کوئی عبادات نہیں کیا کرتے تھے. امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ سے پہلے لوگوں کے عقائد نہیں تھے کیا؟ امام عبد القادر جیلانی سے پہلے لوگوں کو کوئی سلوک، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی اور نہیں تھا کیا؟ تھا یا نہیں تھا؟ سوال وہ کیا تھا جس میں اصول میں، فروع میں اور طریقتاً سب سلفی تھے. سلف کسے کہتے ہیں؟ گزرے بہتر لوگوں کو کہتے ہیں نا، صحابہ، تابع اتباع التابعین، یہ سلف ہیں نا ہمارے. یہ سارے جو نام آئے سب بعد میں آنے والے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن وفات سن 150 ہجری میں ہوئی، اتباع التابعین میں سمجھے جاتے ہیں، جو ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں. ٹھیک، ان کا عقیدہ کیا تھا، اصول کیا تھے ان کے، معروف قول کیا تھا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، مذہب میں کیا طریقہ الگ ہے، اصول الگ، فروع الگ ہوتے ہیں کیا؟ مذہب دین ہوتا ہے، میرا دین کیا ہے، حدیث کی روشنی پر قائم ہے، اور دین میں اصول فروع اور طریقہ سب شامل ہے. ان ظالموں نے کیا کیا ہے؟ ہم طریقہ ہمارا کوئی اور ہے. اصل بات پتہ ہے کہاں سے آئی ہے؟ اصول فروع اور طریقہ یہ تصوف سے آئی ہے. اصل میں صوفی ہیں، اب صوفی تو ہیں لیکن اب اصول فروع تمہارے کیا ہیں؟ انہوں نے دیکھا بھائی پسند کیا ہے، خواہش نفس کیا کر دیتی ہے. دیکھیں تمہارے پاس دلیل تو ہونی چاہیے. قرآن کی کس آیت میں ہے یا کس حدیث میں ہے کہ تمہیں اصول میں اشعری ہونا چاہیے، فروع میں حنفی ہونا چاہیے یا حنبلی وغیرہ ہونا چاہیے، اور طریقہ تمہیں صوفی ہونا چاہیے؟ کوئی ہے دلیل؟ نہیں ہے. آخر وہ کون سا ایک شخص مجھے نام بتائیں جس نے یہ کلاسیفیکیشن کی اور یہ کہا کہ نہیں تین مختلف چیزیں ہیں اور مختلف لوگوں سے تم لے لینا ہے؟ کوئی نہیں. خواہش نفس، تصوف، علم سے دوری، جہالت کی تاریکی، یہ فیصلہ ہوا. اب اس فیصلے پر پورے ایک مذہب قائم ہے یا ایک فرقہ قائم ہے جو سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے یہ طریقہ، ہمارے یہ راستہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فضل حفظہ اللہ، لابد ان تكون تابعا لشيخ وتبايعه على الطريقه وما تخرج عنها ولهم اصطلاحات خبيثه وكيف اصطلاحات خبيثه اصطلاحات وبه، فعليك ان تحذر منهم ان سبس خبر دار له، لانهم يدعون الناس الى الخروج من دين الله الى دين الشيطان والعياذ بالله. کیونکہ اصل دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین سے لوگوں کو نکال کر شیطان کے دین میں داخل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. قوله آخر جملہ امام بربہ رحمہ اللہ کا، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، یہ سارے کے سارے گمراہی پر ہیں. شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں، هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم وعلماؤهم ومريدوهم ومشايخهم كلهم على ضلالة. یہ صوفی ہیں جن کے ذکر امام بربہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے گمراہی پر ہیں، چاہے ان کے عوام ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے ان کے جو مرید ہیں یا ان کے جو پیر ہیں، مشائخ ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہی پر ہیں. الا، مگر یہ لوگ گمراہی پر نہیں ہیں، من عمل بالسنت فهذا على الحق، جس نے سنت پر عمل کیا ہے وہ حق پر ہے. اور آخر میں یہ حقیقت بھی دیکھ لیں، بعض لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع ہی رد کرتے رہتے ہیں، حفظہ اللہ، ردود دیکھیں شیخ ربیع نے ردود کیے ہیں، اور کسی فرقہ کو نہیں چھوڑا، کسی شخص کو نہیں چھوڑا، کسی فلان کو نہیں چھوڑا. شیخ صالح فضل حفظہ اللہ رد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نام لے کے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اہل تصوف کا نام لیا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیشہ جو سلفی علماء ہیں، السنہ جماعت کے علماء کا طریقہ یہی ہے کہ حق کو بیان کرتے ہیں اور باطل سے خبردار کرتے ہیں، اور باطل سے خبردار کرتے کرتے جو اہل بدعت ان سے خبردار کرتے ہیں، اور نام لے کر فرقہ کا نام بھی لیا ہے اور بعض اشخاص کا نام بھی لیتے ہیں. تو یہ بالکل بات غلط اور بے بنیاد ہے کہ صرف شیخ ربیع حفظہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غلو کیا ہے ردود میں، ان کی دعوت کے سب ردود ہیں، رد رد رد. سبحان اللہ، کس نے کہا ہے؟ ان کی کتابیں دیکھ لیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کی، اور کس طریقے سے انہوں نے جہاں پر رد کرنا رد کا حق ادا کیا ہے، دلیل کی روشنی میں الحمدللہ کیا ہے، اور جہاں پر کسی یعنی کتاب کی شرح ہے یا کسی علم میں کوئی مسئلہ ہے اسے بھی کھول کے بیان کیا ہے. اور یہی شیخ صالح الفوزان ہو، شیخ صالح علیہ شیخ ابن باز ہو، ابن عثیمین ہو، یا شیخ عبید ہو، یا کبار جتنے بھی شعبہ رحمۃ شعبہ البدر، جتنے بھی کبار مشائخ ہیں، ان کا یہی سب کا یہ راستہ ہے کہ جب علمی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف بات ہوتی ہے، اور مناسبت موقع کو دیکھ کر. اب بات ہوئی جبکہ امام بربہ رحمۃ اللہ نام لیا کسی فرقے کا، لیکن جو علماء اس فرقے کے تعلق سے ہیں، شیخ صالح رحمۃ اللہ نے نام لے کے فرمایا کہ یہ فرقہ ہے. تو حقیقت کو جان لینا چاہیے اور حق کو قبول کر لینا چاہیے، اور الزام تراش نہیں کرنی چاہیے یک طرفہ بات ہو. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ شیخ اب علماء کی کلاسیفیکیشن ہے، شیخ ربیع متشددین میں سے ہے، شیخ صالح فوزان جو ہے وہ یعنی متوسطین میں سے ہے، اور کئی اور لوگ ہیں جو بالکل یعنی اس پہ بات بھی نہیں کرتے، متساہلین میں سے، متشددین ہیں، متساہلین، اور بیچ میں جو متوسطین ہیں. سبحان اللہ، سنت جماعت کے علماء جو سلفی علماء ہیں ان کا راستہ کسی سے مخفی نہیں. اور شیخ صالح فضل حفظہ اللہ نے کئی لوگوں کا ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اور دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے نام لے کر بھی رد کیا ہے اور فرقوں کا بھی رد کیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.